السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل ایک خبر آئی تھی کہ پوپ نے جرمنی میں ایک یونیورسٹی میں اپنے لیکچر کے دوران بعض اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا اور قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی دوسرے لکھنے والے کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں. یہ ان کا ایک طریقہ ہے بڑی ہوشیاری سے دوسرے کا حوالہ دے کر اپنی جان بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات بھی کہہ جاتے ہیں. پوپ صاحب نے بعض ایسی باتیں کہہ کر جن سے قرآن کریم اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے مسلمانوں میں تو ایک بے چینی پیدا ہوگی اس سے ان کے اپنے اسلام کے خلاف دلی جذبات کا جو ہے وہ بھی اظہار ہو جاتا ہے. پوپ کا مقام ایک ایسا ہے چاہے وہ کسی حوالے سے بھی بات کرتے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ایسی بات کا اظہار کیا جاتا. اس وقت جبکہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف مغرب میں کسی نہ کسی حوالے سے نفرت کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں, پوپ کا ایسی بات کرنا جلتی پر تیل ڈالنے والی بات تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ گو کہ آج بعض شر پسند اسلامی تنظیموں نے جو متشددانہ طریق اپنایا ہوا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم جو ہے اس کے خلاف نظر آتی ہے، اور دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ معصوم انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچایا جا سکے. اپنے ماننے والوں کو اس کے بجائے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس راستے پر دعوے لگانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی تعلیم تو ہے ہی ہے. میرا خیال تھا کہ پوپ سلجھے ہوئے انسان ہیں اور عالم آدمی ہیں، اور اسلام کے بارے میں بھی کچھ علم رکھتے ہوں گے، لیکن یہ بات کر کے تو انہوں نے بالکل ہی اپنی کم علمی کا اظہار کیا. جس مسیح کی خلافت کے وہ دعوے دار ہیں اس کی تعلیم پر تو دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش ان کو کرنی چاہیے تھی. اس تعلیم پر چلتے ہوئے اس نے تو دشمن سے بھی نیک سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی غلط طرف غلط باتیں منسوب کر کے ایک طرف تو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور رد عمل کے طور پر جن کو جذبات پر کنٹرول نہیں ہے وہ پھر ایسی حرکتیں کر جائیں گے جس سے مسلمانوں کے خلاف مزید ان کو پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا. دوسرے پوپ کے پیروکار جو ہیں اور مغرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اسلام کو جو شدت پسند مذہب سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں مزید مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور دنیا کو فتنے اور فساد سے بچائے. احمدیوں کو تو دعا کرنی چاہیے ہمیشہ ہی، اور دعا کے ساتھ ہر ملک میں یہ جو سوال اٹھائے گئے انہوں نے اس پہ آگے پھر اپنا لیکچر دیا، اس کے جواب بھی دینے چاہیے. ہمارے تو یہی دو ہتھیار ہیں جس سے ہم نے کام لینا ہے. کسی اور رد عمل کا نہ کبھی احمدی سے اظہار ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا. میں پوپ کے جو اعتراضات تھے ان کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے. جرمنی سے منگوایا گیا ہے تفصیل یہ. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکالمہ پڑھا تھا جس کا متن ایک یونیورسٹی پروفیسر نے، جرمنی کی منسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر نے شائع کیا ہے، اور یہ پرانا مکالمہ ایک علم دوست کیسر مانویل اور ایک فارسی عالم کے درمیان 1391 میں انکرا میں ہوا تھا، 1354، اور پھر یہ تحریر میں لایا وہی عیسائی عالم جو تھا. لیکن ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ مکالمہ اور اپنی جو تھا وہ عیسائی عالم کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ بات کی ہے. اپنی ایمانداری کا تو یہی پتہ لگ گیا کہ جو مسلمان عالم کی باتیں تھیں اس کا ذکر بہت کم ہے اور اپنی باتیں زیادہ کی ہیں. بہرحال جو سوال اٹھائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس ایک نقطے پر بات کرنا چاہوں گا اس لیکچر میں اپنے، اور اس میں یہ ہے کہ کیسے جہاد کا ذکر کرتا ہے، اور کیسر کو یقین علم تھا، سورہ بقرہ کی آیت 256 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دین مذہب کے معاملے میں جبر نہیں ہے اسلام میں، لیکن آگے کہتے ہیں کیسر یقیناً قرآن مقدس جنگ یا جہاد سے متعلق بات کی تعلیمات سے واقف تھا. قرآن میں جو اس حوالے سے تفصیلات درج ہیں، مثلا اہل کتاب اور کفار سے مختلف قسم کا سلوک کیا جانا چاہیے، یہ ان کا حوالہ آپ نے جیسے دے دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ کیسے حیران کن پرش الفاظ میں اپنے شریک گفتگو سے بنیادی سوال کرتا ہے، اور مذہب اور جبر کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کو مزید کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نئی چیز لے کر آئے ہیں، تمہیں صرف بری اور غیر انسانی تعلیمات ہی ملی ہیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ان کے لائے ہوئے مذہب کو تلوار کے زور سے پھیلایا جائے. میں اللہ اس کے بعد خیر اپنے پھر آگے کہتے ہیں کیسے تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ مذہب کو طاقت کے زور سے پھیلانا عقل کے خلاف ہے، یہ تعلیم خدا کی ذات اور روح کی ماہیت سے متصادم ہے. کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ خدا کو خون ریزی پسند نہیں، اور خلاف عقل عمل خدا کی ذات سے متصادم ہے. ایمان روح کا پھل ہے جسم کا نہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ کیسر جس کی تربیت یونانی فلسفے کے تحت ہوئی تھی، اس کے لیے مذکورہ بالا جملہ ایک واضح حقیقت ہے. جب اسلامی تعلیم کے مطابق خدا ایک مطلق ماورائیت کا حامل وجود ہے اور کسی عرضی کیٹیگری کا پابند نہیں، حتیٰ کہ معقولیت کا بھی نہیں. اور پھر آگے دیتے ہیں ایک ماہر اسلامیات فرانسیسی ہے، اس نے ابن حزم کی کوئی بات کوٹ کی ہے کہ کوئی شے خدا کو ہم پر سچ ظاہر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، اگر وہ چاہے تو انسان کو بت پرستی بھی کرنی پڑے گی. پتہ نہیں ابن حزم نے کہا بھی تھا کہ نہیں، کوئی حوالہ آگے نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ عقیدہ کہ خدا خلاف عقل کام نہیں کر سکتا تھا جو یونانی عقیدہ ہے، یا یہ ازلی اور فی ذاتی ایک حقیقت ہے؟ میرے خیال میں یہاں یونانی فکر کی اور خدا پر ایمان، ایسے ایمان کی جو کہ بائبل پر مبنی ہو، آپس میں گہری مطابقت نظر آتی ہے. خیر یہ لمبا لیکچر باقی تو اس میں جیسا کہ میں نے کہا، ایک تو خود ہی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کیسر کے اپنے الفاظ فارسی عالم کے جوابات کے مقابلے میں مفصل ہیں، اور جس عیسائی نے اپنی داستان لکھی ہے ظاہر ہے اس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اپنی دلیلوں کو مضبوط کرنا تھا، دوسری طرف کی جو دلیلیں دی نہیں گئیں یقیناً انصاف سے کام لیا گیا ہوگا. بہرحال جو کچھ بھی یہ تھا، ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں، ہم احمدی کیا سمجھتے ہیں، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے اس بارے میں بیان کرتا ہوں، مختصرا کروں گا، زیادہ بیان نہیں ہو سکتا. لیکن پوپ کے لیے ان سوالوں کے انشاءاللہ جوابات تیار کیے جائیں گے اور انہیں پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے گی، تاکہ وہ اسلام کی صحیح تعلیم سے اگر ابھی تک بے بہرا تھے، نا واقف تھے، تو ان کو کچھ پتہ لگ جائے، بشرطے کہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے انصاف سے اس کو پڑھیں اور غور کریں. ہمارے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت احترام ہے، ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی مانتے ہیں، بلکہ ہر قوم کے میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کو مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ قیصر کا حوالہ دے کر پوپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 256 کو کہا قیصر کو یقیناً علم تھا, اور یہ آیت وہ ہے کہ لائق رہا فی الدین, یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. کہتے ہیں کہ یہ سورت ابتدائی صورتوں میں سے تھی, لیکن قیصر کو اتنی ابتدائی بھی نہیں ہے, مدینہ کے پہلے 1-2 سال کی ہے, لیکن قیصر کو بعد کی صورتوں کا بھی علم تھا اور جہاد کے متعلق بعد کی تعلیمات سے بھی واقف تھا. واقف تو پتہ نہیں تھا یا نہیں, لیکن تعصب کی نظر ضرور رکھتا تھا. کہتے ہیں کہ قرآن میں کفار اور اہل کتاب کے بارے میں مختلف سلوک کرنے کی ہدایت ہے, جبکہ مذہب میں جبر کا کوئی تصور نہیں. نعوذ باللہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بری اور غیر انسانی تعلیمات ہی ملیں گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا بقول ان کے نعوذ باللہ کہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا جائے, خود ہی ایک بات غلط طور پر منسوب کر کے جس کا اسلام کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, خود ہی یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ خلاف عقل باتیں ہیں جو خدا کے انصاف سے متصادم ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ذی عقل کو قوت یا زور اور ہتھیار درکار نہیں ہے, قوت یا زور اور ہتھیار درکار نہیں, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک ذی عقل کو ہتھیار اور طاقت کی ضرورت نہیں. تو بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے, بالکل ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل کی جو ان کی طاقتیں ہیں بڑی بڑی, یہ ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی قوموں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے طاقت کا استعمال کیوں کر رہی ہیں, اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. پہلے یہ لوگ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں. پھر عیسائیت کی تاریخ میں جو آپس کی جنگیں ہیں وہ نظر نہیں آتی, وہ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں. پھر اسپین میں جو کچھ ہوا وہ کس کھاتے میں ہے. انکوزیشن جو ہوئی اس کی تفصیل تو میں نہیں جان کرتا, ان سب کو علم ہے. اب یہ جو فرماتے ہیں کہ وہ بات کی تعلیمات سے بھی واقف تھا, اسلام کی تعلیم کیا ہے مذہب پھیلانے کے بارے میں, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, تو اس واقف کار کو تو پتہ نہیں تھا, لیکن بہرحال کیا عمل تھا وہ میں پیش کرتا ہوں. اسلام دین فطرت ہے, اس نے یہ تعلیم تو یقینی نہیں دی کہ اگر تمہارے گال پر ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. جن کو تعلیم دی گئی ہے وہ بتائیں کہ کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں. ان کی تعلیم کا یہی حکم ہے جنہوں نے اس زمانے میں عیسائیوں کو عیسائیوں سے دور کر دیا ہے. اتوار کے اتوار جو ایک ہفتے کے بعد جانا ہوتا ہے چرچ میں, اس میں بھی اب کوئی نہیں جاتا سوائے بوڑھوں بوڑھیوں کے. چرچوں کو انہوں نے دوسرے فنکشنز کے لیے کرائے پر دینا شروع کر دیا ہے. مغربی دنیا میں بے شمار جگہوں پر چرچوں پر فور سیل کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. امریکہ کے ایک پروفیسر ایڈمن لوئس نے لکھا کہ 20ویں صدی کے لوگ مسیح کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں, پھر سینٹ جونز کالج آکسفورڈ کے پریزیڈنٹ سر سائرل لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کے مردوں اور عورتوں کا ایک بڑا حصہ اب عیسائی نہیں رہا، اور شاید یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ ان کی اکثریت اب ایسی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے بارے میں مختلف بیانات ہیں، ان لوگوں کے خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تعلیم اب ختم ہو رہی ہے، تو اسی لیے ان کو پتہ ہے، اس لیے ایک ہی حل رہ گیا کہ غلط قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کا جبر کے بارے میں جو نظریہ غیر مسلم پیش کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہتے ہیں کہ قیصر کو قرآن کے احکامات کا علم تھا، تو دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بتا دو تم دنیا کو کہ اسلام حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے، بس جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیھا وما انا علیکم بوکیل، یعنی اے رسول تو لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، بس جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کے نفس کو ہوگا، اور جو غلط راستے پر چلے گا اس کا وبال بھی اس کی جان پر ہے، میں کوئی تمہاری ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کا عملی نمونہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جب بنو نذیر انصار کی اس اولاد کو جو انصار نے پیدائش کے وقت سے بنو نذیر کو دے دی تھی، اور بنو نذیر کو اپنی بعض جاتیوں اور رقتوں کی وجہ سے جلاوطنی کی سزا ملی، تو انصار نے اپنی اولاد کو ان سے واپس لینا چاہا، روکنا چاہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تم دے چکے وہ دے چکے، اب دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یہ اب ان کے پاس ہی رہیں گے۔ اور یہ آپ کی تعلیم ہی تھی جس کی وجہ سے آپ کے خلفاء اور صحابہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے غلام خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر کئی دفعہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن میرے انکار پر آپ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے اسلام میں جبر نہیں، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو یہ تعلیم اور یہ عمل ہیں اسلام میں آزادی و مذہب کے۔ ایک غلام پر بھی سختی نہیں کی گئی، اور پوپ صاحب کہتے ہیں کہ ظلم اور سختی رکھی گئی ہے اسلام کے حکم میں۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے کل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور جو امی ہیں یعنی مشرکین ہیں، کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ بس اگر وہ فرمانبرداری اختیار کریں، اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اب یہ خدا کا کام ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو پکڑنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس سے کیا سلوک کرنا ہے۔ بس یہ احکام ہیں، اور یہ آخری آیت جو ہے میں نے پڑھی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کی ہے جب طاقت تھی۔ بس بودے اعتراضات کے بجائے ان کو عقل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اسلام میں جبر کی ایک بھی مثال نہیں ملتی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جبر کیا. آپ کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی منافقت سے اسلام قبول کرے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کافر قیدی پیش ہوا اور اس نے عرض کیا آپ سے کہ مجھے قید کیوں کیا گیا ہے, میں تو مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا آپ نہیں, پہلے اسلام لاتے تو ٹھیک تھا, اب تم جنگی قیدی ہو اور صرف رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمان بن رہے ہو. آپ نے جبر سے مسلمان نہیں بنانا چاہا اس کو, بلکہ آپ تو چاہتے تھے کہ دل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں. چنانچہ بعد میں اس قیدی کو دو مسلمانوں کے آزادی کی وجہ آزاد کر دیا گیا. اسلام میں جنگوں کا حکم ہے تو صرف اس وقت تک جب تک دشمن جنگ کر رہا ہے یا آپ کے فتنے جو ہے حالات پیدا کر رہا ہے, اور جب حالات نارمل ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں اور فتنہ ختم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ تمہیں کوئی جنگ حق نہیں کہ جنگ کرو. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. یعنی اے مسلمانوں تم جنگ کرو ان کفار سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے, اور ہر شخص اپنے خدا کے لیے نہ کسی ڈر اور تشدد کی وجہ سے جو جین بھی چاہے رکھ سکے, اور اگر یہ کفار اپنے ظلموں سے باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ, کیونکہ تمہیں ظالموں کے سوا کسی کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کا حق نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فرماتا ہے کہ تم لڑو ان کفار سے جو تم سے لڑتے ہیں اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے, اس کے بارے میں وضاحت سے ایک جگہ ذکر آیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس الہی حکم کی تعمیل یوں کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور جو شخص اسلام لاتا تھا اسے کفار کی طرف سے دین کے راستے میں دکھ دیا جاتا تھا, اور بعض کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بعض کو قید کر دیا جاتا تھا, بس ہم نے جنگ کیا اس وقت تک کہ مسلمانوں کی تعداد اور طاقت زیادہ ہو گئی اور نو مسلموں کے لیے فتنہ نہ رہا. اس کے بعد جب فتنہ کفار کے وجہ سے ختم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. بس یہ انصاف تھا جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک انقلاب پیدا کیا اور بعد میں بھی یہ انقلاب پیدا ہوا. اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں ان کے جائزے لیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو انقلاب ان میں آیا وہ زبردستی دین بدلنے سے نہیں آتا, بلکہ اس وقت آتا ہے جب دل تبدیل ہو جائیں, اس وقت آتا ہے جب دشمنوں سے بھی ایسا اس میں سلوک ہو کہ دشمن بھی گرویدہ ہو جائے. چنانچہ فتح مکہ اور فتح مکہ کے موقع پہ اکرمہ جو شدید ترین مخالف اسلام تھا جو فرار ہو گیا, اور جب کی بیوی نے اس کو واپس لانے کے لیے آپ سے معافی کی درخواست کی اور جب آپ نے معاف فرما دیا تو پھر ان میں کیا انقلاب آیا. ویسا انقلاب آیا جو تلوار کے زور سے نہیں لایا جا سکتا, وہ ایمان میں وہ ترقی ہوئی جو بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی. اخلاص سے اس طرح دل پر ہوئے جو بغیر محبت کے نہیں ہو سکتے. قربانی کے معیار اس طرح بڑھے جو دلوں کے بدلنے کے بغیر نہیں بڑھ سکتے پیدا ہو سکتے. اسلام کی خاطر غیرت وہ انہوں نے دکھائی کہ جو اس تعلیم کو سمجھنے سے پیدا ہو سکتی ہے. اور صحابہ نے پھر دکھایا, ایسے ایسے نمونے دکھائے محبت کے اور اسلام کی غیرت کے کہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. یہی اکرمہ کا حال تھا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان کے بارے میں پہلے آتا ہے کہ اکرمہ کا یہ حال تھا کہ ہر لڑائی میں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا اور اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی کوشش صرف کر دی, اور بالآخر جب فتح مکہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ماتحتی کو اپنے لیے موجب ذلت سمجھ کر مکہ سے بھاگ گیا جیسے انہوں نے بتایا ہے. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو اخلاص کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں انہوں نے باغیوں کا قلع کما کرنے میں بے نظیر جان نثاریاں دکھائیں, اور جب ایک جنگ میں سخت گھمسان کا رن پڑا اور لوگ اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے جیسے کہتے ہیں کہ جہاں درانتی کے سامنے گھاس کٹتا ہے, اس وقت اکرمہ ساتھیوں کو لے کر عین قلب لشکر میں جا کودے. بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس وقت لڑائی کی حالت سخت خطرناک ہو رہی ہے, اس طرح دشمن کی فوج میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اکرمہ نہ مانا اور یہی کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ میں لات اور عزا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا ہوں, آج خدا کے رستے میں لڑتے ہوئے پیچھے نہیں رہوں گا. اور جو لڑائی کے خاتمے پر دیکھا گیا تو ان کی لاش نیزوں اور تلوار کے زخموں سے چھلنی ہوئی تھی. مالی قربانی کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے, یہ حال تھا کہ جب غنائم میں سے غنیمت کا مال جو ملتا تھا اکرمہ کو حصہ ملتا تو اس کا صدقہ دے دیا کرتے تھے, خدمت دین میں بے درے خرچ کرتے تھے. تو یہ تبدیلیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں, تلوار کے طور سے پیدا نہیں ہوتی. غیر مسلموں کے الزام کے زبردستی مذہب تبدیل کرتے تھے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو ان باتوں کو جھٹلاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی ہم دیکھ بھی آئے ہیں, کچھ واقعات دیکھ لیے. ایک واقعہ کا ذکر ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرہ رایہ حتی الجنہ, یعنی جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کے قتل کا مرتکب ہوگا جو کسی لفظی یا عملی معاہدے کے نتیجے میں اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا ہے, وہ علاوہ اس دنیا کی سزا کے قیامت میں بھی جنت کی ہوا سے محروم رہے گا. پھر آپ کے خلفاء کا کیا طریق تھا؟ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں بعض غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنے میں کچھ سختی کی جا رہی تھی. یہ دیکھ کر حضرت عمر فوراً رک گئے اور غصے کی حالت میں پریاس فرمایا کہ کیا معاملہ ہے. عرض کیا گیا کہ یہ لوگ جزیہ ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان پر بوجھ ڈالا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے, انہیں چھوڑ دو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے عذاب کے نیچے ہوگا. چنانچہ ان لوگوں کو جزیہ معاف کر دیا گیا. حضرت عمر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی ارشادات کے متحد اپنی غیر مسلم رعایا کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے خاص طور پر ایک وصیت کی تھی جس کے الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا سے بہت نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے, ان کے معاہدات کو پورا کرے, ان کی حفاظت کرے, ان کے لیے ان کے دشمنوں سے لڑے, اور ان پر قطعاً کوئی ایسا بوجھ یا ذمہ داری نہ ڈالے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اگر زبردستی کیا جاتا مسلمان تو پھر یہ صورت کیوں ہوتی؟ پھر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا ذکر شروع میں جب گئے تھے مدینہ تو اس وقت معاہدہ ہوا تھا, آن سلم ان سے محاصل کی بٹائی کے لیے اپنے صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے. تو آپ کی تعلیم کے مطابق عبداللہ بن رواحہ فصل کی بٹائی میں اس قدر نرمی سے کام لیتے تھے کہ فصل کے دو حصے کر کے یہودیوں کو اختیار دے دیتے تھے کہ اب ان حصوں میں سے جو حصہ بھی تم پسند کرو لے لو, اور پھر جو حصہ پیچھے رہ جاتا تھا وہ خود لے لیتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعامل کے مطابق حضرت عمر کو اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کے کوکو اور آم کا بڑا خیال تھا, جیسا کہ میں نے کہا. وہ اپنے گورنروں کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ زمین کا خاص خیال رکھیں, اور خود بھی پوچھتے رہتے تھے کہ مجھے تکلیف تو نہیں. چاہے ایک دفعہ زمین کا ایک وفد حضرت عمر کے خدمت میں پیش ہوا تو حضرت عمر نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی طرف سے حسن وفا اور حسن سلوک کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جب شام فتح ہوا تو مسلمانوں نے شام کی عیسائی آبادی سے ٹیکس وصول کیا, جس کے لیے لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد رومی سلطنت کی طرف سے پھر جنگ کا اندیشہ پیدا ہو گیا, جس پر شام کے اسلامی امیر حضرت ابو عبیدہ نے تمام وصول شدہ ٹیکس عیسائی آبادی کو واپس کر دیا اور کہا کہ جب جنگ کی وجہ سے ہم تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ ٹیکس اپنے پاس رکھیں. عیسائیوں نے یہ دیکھ کر بے اختیار مسلمانوں کو دعا دی اور کہا خدا کرے تم رومیوں پر فتح پاؤ اور پھر اس ملک کے حاکم بنو. تو یہ سلوک تھا مسلمانوں کا. چنانچہ جب دوبارہ فتح ہوئی اور مسلمان پھر واپس آئے, اسی طرح پھر ٹیکس وصول ہونا شروع ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ کیا اس کو زبردستی کہتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر الزام لگانے والے اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں, تاریخ پڑھیں, تو ان کو نظر آئے گا کہ آپ غیر مسلموں کو کتنا درد رکھتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے تو پیار اور نرمی کے ساتھ, کہ اس شخص کے لیے, اس جان کے لیے فائدہ ہے. ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے غلبہ اور حکومت کے زمانے میں بھی غیر مسلموں کے احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے. چنانچہ دوحہ مدینے میں ایک یہودی نوجوان بیمار ہو گیا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کی حالت کو نازک پا کر آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی. وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوا, مگر چونکہ اس کا باپ زندہ تھا اور اس وقت پاس ہی کھڑا تھا, وہ ایک سوال کی شکل بنا کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا. باپ نے بیٹے سے کہا کہ اگر تم قبول کرنا چاہتے ہو تو کر لو. تو لڑکے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک روح آگ کے عذاب سے بچ گئی. اب اس قرآنی تعلیم سے جو میں نے بیان کی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی چند مثالوں سے ظلم کی جو حقیقت ہے وہ تو واضح ہوگی. جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, یہ تو پتہ چل گیا ہے کس طرح پھیلا. اور شروع میں جو میں نے بتایا تھا کہ اسپین میں کیا سلوک ہوا, اس سے ان لوگوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی. لیکن انصاف پسند عیسائی جو ہیں مستشرقین میں بھی, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ بھی ہم چند مثالیں پیش کرتا ہوں. کارلائل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں یعنی عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفن اور فطرتی شخص اور جھوٹے دعوے دار نبوت تھے، اور ان کا مذہب دیوانگی اور خام خیالی کا ایک تودہ ہے. اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں. جو جھوٹ باتیں متصرف عیسائیوں نے اس انسان یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بتائی تھیں بنائی تھیں، اب وہ الزام قطن ہماری روسیاہی کا باعث، اور جو باتیں اس انسان یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالی تھیں 1200 برس سے 18 کروڑ آدمیوں کے لیے، وہ منزلہ ہدایت کا قائم ہے. اس وقت جب انہوں نے لکھا تھا، اس وقت جتنے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس زمانے کے لوگ یقین نہیں رکھتے. میرے نزدیک اس خیال سے بدتر اور نا خدا پرستی کا کوئی دوسرا خیال نہیں ہے کہ ایک جھوٹے آدمی نے یہ مذہب پھیلایا. پھر سر ولیم میں اور بھی متاثر بھی ہیں کافی، بعض باتیں غلط بھی لکھی ہوئی ہیں. یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم بلا تعامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ کو، جن کی چراغ تاریکی مدتوں سے جزیرہ نمایاں عرب پر چھا رہی تھی، کل عدم کر دیا. بلحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں. مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں. پھر ایڈورڈ گیون لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے آخر بات جو غور کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رسالت تمام رسالت لوگوں کے حق میں مفید ہوئی یا مضر. جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہیں، وہ بھی اور عیسائی اور یہودی بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود پیغمبر برحق نہ ماننے کے اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت ایک نہایت مفید مسئلے کی تلقین کے لیے کیا تھا، گو وہ یہی کہیں کہ صرف ہمارے ہی مذہب کا مسئلہ اس سے اچھا ہے. گویا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے مذہب کے اور تمام دنیا کے مذاہب سے مذہب اسلام اچھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے خون کے کفارے کو نماز و روزہ و خیرات سے بدل دیا، جو ایک پسندیدہ اور سیدھی سادھی بات ہے. یعنی جو انسان کی قربانی بتوں پر ہوتی تھی اس کو معدوم کر دیا. حضرت نے مسلمانوں میں نیکی و محبت کی ایک روح پھونک دی، آپس میں بھلائی کرنے کی ہدایت کی، اور اپنے احکام اور نصیحتوں سے انتقام کی خواہش اور بیوہ عورتوں پر اور یتیموں پر ظلم و ستم کو روک دیا. قومیں جو ایک دوسرے کی جانی دشمن تھیں وہ اعتقاد و فرمانبرداری میں متفق ہو گئیں، اور خان کی جھگڑوں میں جو بہادری بہودہ طور سے صرف ہوتی تھی وہ نہایت مستعدی سے ایک غیر ملک کے دشمن کے مقابلے پر مائل ہو گئی. پھر جان ڈیونپورٹ لکھتے ہیں، اس بات کا خیال کرنا بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدے کی تلقین کی گئی ہے اس کی اشاعت بغیر شمشیر ہوئی، کیونکہ جن لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے مبرہ ہیں وہ بلا تعامل اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے ذریعے سے انسانوں کی قربانی کے بدلے نماز اور خیرات جاری ہوئی، اور جس نے عداوت اور دائمی جھگڑوں کی جگہ فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک روح لوگوں میں پھونک دی، جو مشرقی دنیا کے لیے ایک حقیقی برکت تھا، اور اسی وجہ سے خاص کر آن حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خون ریز تدبیروں کی ضرورت نہ ہوئی، جن کا استعمال بلا استثناء اور بلا امتیاز حضرت موسیٰ نے بت پرستی کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا تھا. پس ایسے اعلیٰ وسیلے کی نسبت جس کو قدرت نے بنی نوع انسان کے خیالات و مسائل پر مدت دراز تک اثر ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے، گستاخانہ پیش آنا اور جاہلانہ مذمت کرنا کیسی لغو بات ہے. وہ ایڈورڈ گیون صاحب لکھتے ہیں، مسلمانوں کی لڑائیوں کو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس قرار دیا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو مختلف نصیحتیں کیں اور نظیریں قائم کیں، ان سے خلفاء نے دوسرے مذاہب کو آزادی دینے کا سبق حاصل کیا۔ ملک عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت گاہ اور ان کا مفتوحہ ملک تھا، اگر وہ چاہتے تو وہاں کے بہت سے دیوتاؤں کے ماننے والوں اور بت پرستوں کو شرم میں استو نابود کر سکتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم فرما کر نہایت عقلانہ تدبیریں اختیار کی۔ کاؤنٹ ٹولسٹائی اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم المرتبہ مسلح تھے جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی۔ آپ کے لیے فخر کیا کم ہے کہ آپ امت کو نور حق کی طرف لے گئے اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ امن و سلامتی کی دلدادا ہو جائے، زہد و تقویٰ کو کی زندگی کو ترجیح دینے لگے۔ آپ نے اسے انسانی خون ریزی سے منع فرمایا، اس کے لیے حقیقی ترقی اور تمدن کی راہیں کھول دیں، اور یہ ایک ایسا عظیم شان کام ہے جو اس شخص سے انجام پا سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی مخفی قوت ہو، اور ایسا شخص یقیناً عام اکرام و احترام کا مستحق ہے۔ پھر برنارڈ شاہ لکھتے ہیں کہ ازمنہ وسطی میں عیسائی راہبوں نے جہالت و تعصب کی وجہ سے مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ پھر ایک عیسائی مورخ ہیں ریورن باسورت سمتھ، کہتے ہیں کہ مذہب اور حکومت کے رہنما اور گورنر کی حیثیت سے پوپ اور قیصر کی دو شخصیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وجود میں جمع تھیں۔ آپ پوپ تھے مگر پوپ کی طرح ظاہر داریوں سے پاک، آپ قیصر تھے مگر قیصر کے جاہ و حشم سے بے نیاز۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے باقاعدہ فوج کے بغیر، محلہ شاہی کے بغیر اور لگان کی وصولی کے بغیر صرف خدا کے نام پر دنیا میں امن و انتظام قائم رکھا، تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اس ساز و سامان کے بغیر ہی سب کی طاقتیں حاصل تھیں۔ پھر پرنگل کینیڈی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کھلے لفظوں میں کہا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے عظیم انسان تھے۔ آپ کی حیران کن کامیابی کے لیے ہمیں لازماً ان کے حالات زمانہ کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 550 سال بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں یونان، روم اور بحیرہ عرب کی 101 ریاستوں کے تمام قدیم مذاہب اپنی افادیت کھو چکے تھے۔ اس کی جگہ رومن حکومت کا دبدبہ ایک زندہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ شہنشاہ قیصر روم کے مطابق حکومت وقت کی پرستش اور اطاعت گویا رومی حکومت کا مذہب بن چکا تھا۔ یہ بجا کہ دیگر مذاہب بھی موجود تھے، مگر وہ اپنے مذہب کے باوجود اس نئے عوامی روش کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن شہنشاہیت روما دنیا کو سکون نہ دے سکی، چنانچہ مشرقی مذاہب اور مصر، شام اور ایران کی توہم پرستی نے رومی سلطنت میں نفوذ شروع کیا اور مذہبی لوگوں کی اکثریت کو زیر اثر کر لیا۔ ان تمام مذاہب کی مہلک خرابی یہ تھی کہ وہ کئی پہلوؤں سے قابل شرم حد تک گر چکے تھے۔ عیسائیت جس نے 4th صدی میں سلطنت روما کو فتح کیا تھا، رومن اقتدار اپنا چکی تھی۔ اب عیسائیت وہ خالص فرقہ نہ رہا تھا جس کی تعلیم اسے 3 صدیاں قبل دی گئی تھی۔ وہ سراسر غیر روحانی، تمول پسند اور مادیت زدہ ہو چکی تھی۔ پھر کیسے چند ہی سالوں میں اس حالت میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا؟ ہاں یہ کیسے ہوگا کہ 650 عیسوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں دنیا کا ایک بہت بڑا خطہ پہلے کے مقابلے پر ایک مختلف دنیا میں تبدیل ہو گیا؟ بلا شبہ یہ تاریخ انسانی کا ایک انتہائی شاندار باب ہے۔ پھر یہ انقلاب آگے بڑھا، انتہا پرست عیسائیوں اور مستشرقین کی مخالفانہ رائے کے باوجود ان گہرے اثرات میں کوئی کمی نہیں آ سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے تاریخ عالم پر ثبت کیے۔ ماننا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے برپا کردہ انقلاب کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ ایس پی اسکاٹ لکھتے ہیں کہ اگر مذہب کا مقصد اخلاق کی ترویج، برائی کا خاتمہ، انسانی خوشی و خوشحالی کی ترقی اور انسان کی ذہنی صلاحیتوں کا جلا ہے، اور اگر نیک اعمال کی جزا اس بڑے دن ملنی ہے جب تمام بنی نوع انسان قیامت کو خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو پھر یہ تسلیم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ خدا کے رسول تھے کرنا پڑتا ہے، ہرگز بے بنیاد اور بے دلیل دعویٰ نہیں ہے۔ کافی والے ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ روتھ کرینسٹن ورلڈ فیتھ میں لکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ یا خون ریزی کا آغاز نہیں کیا، ہر جنگ جو انہوں نے لڑی مدافعانہ تھی، وہ اگر لڑتے تو اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ایسے اسلحہ اور طریق سے لڑے جو زمانے کا رواج تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 14 کروڑ، یہ پرانی بات 1950 کے قریب کی، کہ 14 کروڑ عیسائیوں میں سے جنہوں نے حال ہی میں 1,20,000 سے زائد انسانوں کو ایک بم سے ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو ایک ایسے لیڈر پر شک کی نظر ڈال سکے جس نے اپنی تمام جنگوں کے بدترین حالات میں بھی صرف 500 یا 600 افراد کو تہہ تہہ کیا ہو۔ عرب کے نبی کے ہاتھوں 7ویں صدی کے تاریکی کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں، ہونے والی ان ہلاکتوں کا آج کی روشن 20ویں صدی کی ہلاکتوں سے مقابلہ کرنا ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس بیان کی تو حاجت ہی نہیں جو قتل، انکویشن اور صلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوئے، جب عیسائی جنگ جوؤں نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ وہ ان بے دینوں کی کٹی پھٹی لاشوں کے درمیان ٹخنے ٹخنے خون میں بھر رہے تھے۔ پھر ڈیمن پورٹ لکھتے ہیں، یہ بات یقینی طور پر کامل سچائی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر مغربی شہزادے مسلمان مجاہدین اور ترکوں کی جگہ ایشیا کے حکمران ہو گئے ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ اس مذہبی رواداری کا سلوک نہ کرتے جو مسلمانوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا، کیونکہ عیسائیت نے تو اپنے ان مذہبوں کو نہایت تعصب اور ظلم کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا جن کے ساتھ ان کے مذہبی اختلافات تھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا ہے، قرآن شریف میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ اپنی ذاتی کچھ عقل ہے اور نہ علم، صرف پادریوں کا کاسہ لیس ہے، کیونکہ پادریوں نے اپنے نہایت کینے اور بغض سے، جیسا کہ ان کی عادت ہے، محض افتراء کے طور پر اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اسلام میں جبرن مسلمان بنانے کا حکم ہے۔ سو اس نے اور اس کے دوسرے بھائیوں نے بغیر تحقیق اور تفتیش کے وہی پادریوں کے مفتریانہ الزام کو پیش کر دیا۔ قرآن شریف میں تو کھلے طور پر آیت موجود ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے، پھر بھی جبر کی کیا حاجت ہے؟ تعجب کے باوجود ہے کہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں نا حق خدا کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں۔ اب ہم ایک اور آیت لکھ کر منصفین سے انصاف چاہتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈر کر ہمیں بتلا دیں کہ کیا اس آیت جبر کی تعلیم ثابت ہوتی ہے یا برخلاف اس کے ممانعت جبر کا حکم بے پایا ثبوت پہنچتا ہے. اور وہ آیت یہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّن الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اگر تجھ سے اے رسول کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خاص دار ہو تو ان کو پناہ دو اور اس وقت تک ان کو اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کے کلام کو سن اور سمجھ لے اور پھر اس کو ان کے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو. یہ رعایت ان لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضروری ہے کہ یہ لوگ اسلام کے حقیقت سے واقف نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف جبر کی تعلیم کرتا تو یہ حکم نہ دیتا کہ جو کافر قرآن شریف کو سننا چاہے تو جب وہ سن چکے اور مسلمان نہ ہو تو اس کو اس کی امن کی جگہ کو پہنچا دینا چاہیے, بلکہ یہ حکم دیتا کہ جب ایسا کافر قابو میں آ جائے تو وہیں اس کو مسلمان کر لو. اگلا سوال جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا خدا ایسا خدا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اسلام کا خدا تو ایسا خدا ہے جو اپنے وجود کو تسلیم کرانے کے لیے عقل کی طرف بلاتا ہے انسانوں کو. اگر یہ تصور ہے ہر ایک میں کہ خدا کا جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا مالک ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے. اسلام کے خدا کے نظریے کوئی استہزاء کا نظر سے اڑانے کے بجائے عقل اور تدبر کی ضرورت ہے اس کے لیے. حضرت مسلم علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا خدا وہی سچا خدا ہے جو آئینہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت سے نظر آ رہا ہے. اسلام نے کوئی نیا خدا پیش نہیں کیا بلکہ وہی خدا پیش کیا ہے جو انسان کا نور قلب اور انسان کا کانشس اور زمین و آسمان پیش کر رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف میں بلایا ہے اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادت و الرحمن الرحیم مالک یوم دین الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الا کل شیء قدیر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب دعوت الداعی اذا دعان الحی القیوم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے. اس صورت میں خدائی معارض خطرے میں پڑ رہے گی. اور یہ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں, اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اور اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے. بس اسلام تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. یہ ظلم اور شرک تو عیسائی کر رہے ہیں جو ایک اللہ کے نبی کو خدا بنا کے ساتھ بنا کر کھڑا کر دیا خدا. پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے, اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں اگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں. پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے یعنی کوئی چیز اس کو نظر سے پردہ میں نہیں ہے. یہ جائز نہیں کہ خدا کے علاقہ پھر علم اشیاء سے غافل ہو. وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا. وہ جانتا ہے کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا. سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے. پھر فرمایا ہوگا رحمان یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لیے سامان راحت مہیا کرتا ہے. جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کے ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا. اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کے کام کے لحاظ سے خدا تعالی رحمان کہلاتا ہے. اور فرمایا کہ رحیم یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اور اس کا کام اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے. یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے. اور پھر فرمایا مالک یوم الدین یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, اس کا کوئی ایسا کارپردار نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپتی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو. وہی کارپرداس سب کچھ جزا سزا دیتا ہو اور آئندہ دینے والا ہو, اس کو ضرورت تو کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سب قدروں کا مالک ہے. اس کو یہ ضرورت نہیں کہ خداؤں کی کونسل بنائے اور پھر ان کی مدد کرے وہ کونسل. تو عقل کی اگر بات کا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس نام کا تصور ہے خدا تعالیٰ کا اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. عقل تو ان کے تصور کو تسلیم نہیں کرتی کہ تین خدا بنائے ہوئے ہیں, کہ اگر جمہوری طور پر حکومت چلے گی خدا تعالیٰ کی اگر ایک بھی ان میں سے راضی نہ ہو تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتا ہو وہی اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپردار سب کچھ جزا سزا دیتا ہو آئندہ دینے والا ہو. اور فرمایا الملک القدوس یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پہ کوئی دعوے عیب نہیں. یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں. اگر مسلم تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی, یا اگر مسلم تمام رعیت کے اقتدا ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے گا. اگر رعیت کے لوگ اس بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں اور ہم سے تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے. بس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے, وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہ چل نہ سکتی, کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا. کیا نجات چاہتا لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا. تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کی بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں, بات بات پر بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کے کو شیر شیرے مارے سمجھ لیتے ہیں کہ بس ماں کے دودھ کی طرح وہ پیتے ہیں. بس یہ اسلام کا خدا ہے جو ہر ظلم سے پاک ہے. مسلم قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے, مگر خدا کو یہ اضطرار پیش نہیں آنا چاہیے. بس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو وہ کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یہ عادل بن کر خدا ہی کو ہی الوداع کہتا, بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے. پھر فرمایا السلام یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے. اس کے معنی بھی ظاہر ہیں, کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس کے بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑ کر ایسا خدا ہمیں ضرور پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له لا وان یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ کا قدر ان اللہ لقوی عزیز. جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں, اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں, بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں. ان کے پرستار عقل کے کمزور اور طاقت کے اور وہ طاقت کے کمزور ہیں. کیا خدا ایسا ہوا کرتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے, نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے. ایسی غلطیوں میں جو پڑھتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ خدا اس کو بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا اسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں، لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کی ہر ایک بہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ المحمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا بنانے والا ہے، اور اس کی ذات نہایت مستقنی ہے۔ فرمایا ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی، یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا، رحم میں تصور کھینچنے والا، رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے، تمام نیک جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور فرمایا جو سب لہو معافی سماوات و لرد و العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کل شین قدیر، یعنی خدا بڑا قادر ہے، یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عجیب و دعوت دائے زادان، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کو پرورش کرنے والا، رحمان رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے، اس اختیار کو کس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کا وجود کا سہارا، یہ اس لیے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا لگا رہے گا، شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے، دراصل پولوسی مذہب ہے نہ مسیحی، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور وہ جب تک زندہ رہے خدا واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے، اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا توحید کی تعلیم دیتا رہا، اور پولوس نے خامخواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کیا، اور انجام کار پولوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو بکلی علیحدہ کر دیا، اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارے کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں اور خون مسیح گناہوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، توریت کی پیروی ضروری نہیں۔ اور پھر ایک اور گندا مذہب ڈال دیا کہ اس کے لیے سور کھانا حلال کر دیا، حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں، تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو۔ بس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے تو اس مقابلے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ پلید کا نام انہوں نے سور رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کو کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں، اس لیے پولوس نے یونانیوں کے تالیف قلوب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے۔ غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جو انہوں نے لکھا پوپ صاحب نے کہ یونانی فکر کی اور خدا پر ایسے ایمان کی جو کہ بائبل پر مبنی ہے، گہری مطابقت ہے۔ اصل میں یہ حضرت عیسیٰ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یونانیوں کی خوش کرنے کے لیے کوشش تھی۔ جو انصاف پسند عیسائی ہیں ان کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا کیا ہے۔ ایڈورڈ گیبن صاحب لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک و صاف ہے، قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے، مکے کے پیغمبر نے بتوں کی، انسانوں کی اور ستاروں کی پرستش کو معقول دلائل سے رد کر دیا، وہ اصول اول یعنی ذات باری تعالی جس کی بنا عقل و وحی پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے استحکام کو پہنچی، چنانچہ اس کے موت کے ہندوستان سے لے کر مراکو تک موحد کے لقب سے ممتاز ہیں۔ بس یہ اسلام کا خدا ہے جو عقل سے غور کرنے والے کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ معقول اور عقلی دلائل اس خدا کے اسلام میں ملتے ہیں۔ بس ان باتوں کو کہ آخر میں حرم جسے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف جو محاذ کھڑے ہو رہے ہیں اس سے ہم کامیابی سے صرف خدا کے حضور جھکتے ہوئے اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے گزر سکتے ہیں. بس خدا کو پہلے سے بڑھ کر پکاریں, وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے, جھوٹے خداؤں سے اس دنیا کو نجات ملے. آج اگر یہ لوگ اپنی عمارت اور طاقت کے گھمنڈ میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے ہیں تو ہماری دعاؤں کے تیروں سے انشاءاللہ تعالی ان کے گھمنڈ ٹوٹیں گے. بس اس خدا کو پکاریں جو کائنات کا خدا ہے, جو رب العالمین ہے, جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے, تاکہ جلد تر اس واحد لا شریک خدا کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے. مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے فروعی اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں, آپس کی لڑائیوں اور دشمنیوں کو ختم کریں, ایک ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کریں, اور ایسے عمل سے باز آ جائیں جن سے غیروں کو ان پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. آج بھی میں کچھ جنازہ غائب پڑھاؤں گا, اس میں شامل ہیں کچھ لوگ. ایک تو مکرم پیر معین الدین صاحب کا جنازہ ہے جو حضرت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے, اس لحاظ سے میرے خالو بھی, اور جامعہ میں پڑھایا انہوں نے, فضل میں ریسرچ میں کام کیا, علمی آدمی تھے, علمی ذوق رکھتے تھے, واقف زندگی تھے. دوسرا جنازہ مکرمہ آمنہ خاتون صاحبہ کا, جو حضرت مولانا ندیر احمد بشر کی اہلیہ تھیں, ان کا ہے, جو بھائی رہ گیا تھا. انہوں نے بھی غانا میں مولوی ندیر احمد صاحب بشر کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ بڑی قربانی سے وقت گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور ایک ہے یہ جنازہ ہے میجر سعید احمد صاحب کا, یہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے داماد تھے. ان کے دو بیٹے واقف زندگی ہیں, ایک مربی ہیں اور ایک نائب وکیل تعلیم ہیں, سید جلید احمد اور سید حسین احمد, ان کا بھی ہوگا. اور ایک ہمارے مربی ہیں مظفر احمد سودن صاحب موریشس کے, ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں, ان کا جنازہ غائب بھی ہم پڑھیں گے ابھی. اور ایک ہیں ہمارے مربی محمد نگر کے عبد الناصر منصور صاحب, ان کی والدہ بھی وفات پا گئی ہیں, سردار بیگم صاحب علیہ, ڈاکٹر ریاض احمد صاحب, انہوں نے خط ساتھ لگایا کہ خلیفۃ المسیح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا, ان کا بھی جنازہ غائب ابھی پڑھیں گے. سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے, مغفرت کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله
إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله